کفار مکہ تھے وہ مختلف دیوی دیوتاؤں کو پوجا کرتے تھے لیکن وہ اللہ کا بیٹا یا بیٹی نہیں بناتے تھے، پھر بھی ہم انہیں مشرک کہتے ہیں، جبکہ مسیحی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور یہود جو ہے وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ انہیں کہتے ہیں کہ وہ اصلاً توحید کے ماننے والے ہیں، آپ انہیں مشرک نہیں کہتے، اصلاً توحید کے ماننے والے کہتے ہیں، اور جو کفار مکہ ہیں جو کہ بیٹی یا بیٹا نہیں مانتے تھے انہیں ہم مشرک کہہ رہے ہیں؟
سوال کا جواب تو میں بعد میں دوں گا، پہلے یہ ہے کہ معلومات کو درست کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ قریش مکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے، جنوں کے معاملے میں بھی یہی بات بیان کی ہے کہ ان کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسلی لحاظ سے منسوب کرنے کی جسارت کرتے تھے۔
ٹھیک،
تو یہ بات پہلی بات تو یہ کہ یہ بات ہی ٹھیک نہیں،
ٹھیک ہے
اس معاملے میں۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ کس حیثیت سے آدمی کسی چیز کو مانتا ہے، وہ ایک بات مانتا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ تم کیا مانتے ہو، تو وہی کہتا ہے کہ میں تو اس کو شرک نہیں سمجھتا، اس کی ایک تاویل کرتا ہے، توجیہ کرتا ہے۔ اہل کتاب کا معاملہ یہ ہے، جبکہ مشرکین مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ صاف اس کا اعتراف کرتے تھے کہ اللہ نے اپنے شریک ٹھہرائے ہیں، یہ ہمارے شرکا ہیں، ہم ان کو اسی حیثیت سے مانتے ہیں۔
اچھا،
یعنی یہ چیز ہے، انہوں نے شرک کو اپنے اقرار سے بطور دین اختیار کیا ہوا تھا۔ اس سے قرآن نے ہم کو بڑی غیر معمولی تعلیم دی ہے، یہ وہی تعلیم ہے جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ وہ آدمی جو ہے وہ کیا کہتا ہے، یعنی یہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک غلط بات کہہ رہا ہے، یہ تو دیکھ رہا ہوں کہ وہ شرک کی بات کر رہا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں نا، وہ اپنے اس عمل کو کیا کہتا ہے۔
تو اہل کتاب جب کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے تو وہ یہ پھر وہ تاویل کیا پیش کرتے ہیں؟
تاویل پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ اصل میں ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ یوں نہیں ہے کہ یہ بیٹے کا جو لفظ ہم نے اختیار کیا ہے یہ اس طرح ہے جس طرح کہ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے، اس ذات کا جسدی ظہور ہوا ہے اس صورت میں۔ یہ ایسے ہی جیسے کہ مثال کے طور پر صوفیانہ مذاہب میں یہ کہا جاتا ہے کہ پوری کائنات خدا کا جسدی ظہور ہے، تو وہ تو اصرار کرتے ہیں کہ یہ ہم در حقیقت کوئی شریک کسی کو ٹھہرا ہی نہیں رہے۔
اچھا ٹھیک،
قرآن نے اس کو شرک قرار دیا، ہم بتائیں گے کہ یہ شرک ہے، لیکن یہ کام کرنے والا نہیں مان رہا، تو قرآن نے یہ تعلیم دی کہ جب تک وہ نہیں مان رہا تم اس کی طرف اس اقرار کو منسوب نہیں کر سکتے، یہی کہو گے کہ یہ شرک ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اہل کتاب کے ایک ایک شرک کو بیان کیا لیکن ان کو اہل کتاب ہی کہا۔
لیکن جاوید صاحب، پھر یہ بات تو یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن بھی کھڑے ہو کر وہ اسی تاویل پر کھڑے رہیں گے، وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہماری تو یہ تاویل تھی، ہم تو تیرے ساتھ شرک کرتے ہی نہیں تھے۔
یہ تاویل تو دنیا میں چل جائے گی نا، یعنی قیامت میں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ واقعی آپ کو غلطی لگی تھی، تو یہ واقعی غلطی لگی تھی اس کے لیے سینہ چیرنا پڑتا ہے، اس کا نہ میرے پاس کوئی ذریعہ ہے نہ آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہے، تو اس پروردگار کے حضور میں کھڑے ہو کے کہنا نا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے وہاں کہنا۔ تاویلات دنیا میں چل جاتی ہیں بہت سی، دنیا میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کیونکہ ہم انسان کے اندر نہیں اتر سکتے کہ جب کوئی آدمی اپنی بات کی تاویل کرتا ہے اور وہ اصلاً اس عقیدے کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر وہ چیز چسپاں کر دیں۔ آپ کو میں عرض کروں کہ میں غالباً 2006 میں انگلستان میں آکسفرڈ اسٹریٹ کے اوپر کھڑا تھا، تو کونے کے اوپر کھڑے کھڑے ایک خاتون کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں بانٹ رہی تھی، تو اس نے مجھے بھی دے دی، ایک پاکٹ سائز کی انجیل تھی۔
اچھا،
آپ باور کریں گے میرے پاس اب بھی موجود ہے، عربی میں انجیل تھی کیونکہ وہاں عرب بہت آتے ہیں، اس کے اوپر جو کلمہ طیبہ ہے وہ لکھ کے دے رہی تھی، اور اس میں باقاعدہ فہرست بنی ہوئی ہے کہ کس کس جگہ انجیل میں لا الہ الا اللہ موجود ہے، اور لا الہ الا اللہ ہی لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، یعنی وہ اصرار کرتے ہیں کہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں۔ یہ چیز جو ہے اسی کو اصول میں سمجھنا چاہیے کہ کسی شخص پر آپ حکم لگانے کا حق نہیں رکھتے، وہ بتائے گا کہ میں کیا ہوں، وہ کہتا ہے میں مشرک ہوں تو ہو گیا مشرک، وہ کہتا ہے میں کافر ہوں تو ہو گیا کافر، وہ نہیں مان رہا نا اس بات کو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ شرک ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو یہ کفر ہے، آپ کہہ رہے ہیں، اگر تو اس نے آپ کی بات کو مان لیا تو مسئلہ ختم ہو گیا، اگر نہیں مانا تو آپ پھر اس کو کوئی نام نہیں دے سکتے، بس یہیں تک محدود رہیے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ بات۔
ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسے ہیں بہت سارے جو کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں لیکن وہ صاحب قبر کے ذریعے سے مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اسے شرک نہیں سمجھتے۔
ایسے ہی بالکل
ایسے ہی
آپ کے ہاں بھی، اسی وجہ سے لوگوں کو مشرک کہنا، لوگوں کو کافر کہنا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ ہاں آپ شائستگی کے ساتھ ان کو گفتگو کر کے بتائیے کہ جی آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، لیکن یہ جو آپ کا عمل ہے یہ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں، یہ اس حدیث کی روشنی میں، یہ شرک ہے۔ تو یہاں آپ کے اور ان کے درمیان ابھی بحث ہو رہی ہے۔ ہم ہوتا یہ ہے کہ جو ہم جس نتیجے پر پہنچ گئے وہ دوسرے کے اوپر ڈال دیتے، وہ تو مان ہی نہیں رہا ابھی اس نتیجے کو۔
آخرت میں اگر کوئی آدمی عقیدے کی بات ہو یا کسی اور نظریے کی بات ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے اس سوال کا جواب دے دیتا ہے کہ میں غلطی سے اس غلط بات کو مان رہا تھا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول کر لیں؟
اصول بیان کر دیا قرآن مجید نے کہ جہاں خطا ہوئی ہے وہاں پر معافہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ثابت کرنا پڑے گا نا خطا ہوئی ہے، اور اس میں خاص طور پر یہ بتا دیا ہے کہ ذات خداوندی کے بارے میں خطا کا امکان نہیں ہے، کیونکہ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ڈال دیا۔ اسی طرح سے یہ کوئی آدمی کہے کہ جی مجھے تو یہ احساس ہی نہیں ہوا کبھی زندگی میں کہ جھوٹ بری چیز ہوتی ہے، یہ پاسبل نہیں، کیونکہ یہ جو اخلاقی شعور ہے یہ آپ کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔